نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روح القران پارا نمبر 23 ومعاليش سورة یاسین کی آیت نمبر 22 سے یہ پارا شروع ہوگا اس پورے پارے میں ہم سورة یاسین سورة صافات سورة صوت اور سورت زمر کا کچھ حصہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے سورت یاسین سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حصہ ہے ہمارے کلچر میں اس میں جو پیغام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھتے ہیں ذرا آیت نمبر 22 سے 25 22 سے 25 ایک مرد مومن کا اعلان حق وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے اگلی بات تو ہے لیکن اگر صرف اس ایک جملے پہ غور کریں تو توحید میں ڈوبا ہوا جملہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو کیا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے رزق دیتا ہے اور جس کے پاس میں نے واپس لوٹنا ہے یہ ہے جی سچی توحید توحید کا پیغام کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کس بات کا اس بات کا کہ ہم اس کے آگے جھکیں اسی کے لیے عبادت کریں یعنی نماز اسی کے لیے روزہ رکھیں اسی کے لیے قربانی کریں اور اسی کے لیے صدقہ کریں اور اسی کے لیے خیرات کریں اور یہی بات ہم نے پیچھے بھی سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھی تھی قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے یہ جذبات ہوتے ہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں کیا ہمارے امور عبادات صرف ہماری عادت تو نہیں بن چکے کیا ہم عادتاً تو عبادت نہیں کرتے یعنی عادت یا عبادت نماز عادت یا عبادت روزہ عادت یا عبادت تو جب ہم کوئی بھی کام عبادت کے نام پہ کریں تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہو جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی سے دعا کریں اسی سے ہم فریاد کریں اور مشکل وقت میں ہم اسی کو پکاریں توحید وہ بیج ہے کہ جس کے اوپر اسلام کا درخت اگتا ہے توحید میں خلل ہو تو ایسے ہی ہے جیسے جڑ میں کیڑا لگ جائے یا بیج ہی خراب قسم کا ہو انسان کی زندگی میں جتنے بھی کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تو اس کی وجہ توحید میں خلل ہے ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بارے میں مزید جانیں گے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 29 میں شہید براہ راست جنت میں جاتا ہے اس موضوع کو آپ دیکھیں گے قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں قال یا لیت قومی یعلمون کہنے لگا کاش میری قوم یہ جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہ کیسے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس نے مجھے عزت والے لوگوں میں کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص جس کا نام روایات میں ہمیں خبیب ملتا ہے فرمایا کہ اس نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اور اصل میں یہی ہے وہ بخا کی کیفیت جو دعوت اللہ کا کام کرواتی ہے قوم نے ایک نے ہی دو نبیوں کو ان جھٹلایا اللہ نے دور سے اس شخص کو بلا کر پیغام حق دیا اور جب لوگوں نے اس کو لوگوں نے تو اپنے زوم میں اس کو راستے سے ہٹایا اللہ نے اپنے طور پہ اس کو رکھا اور شہید کیا تو جا کر اس نے یہ خواہش کی کہ میرا ویسے تو کہنا سننا انہوں نے نہ مانا چلو شاید میرا اچھا انجام دیکھ کر وہ مان جائیں ذرا سے اس درد کو محسوس کیجئے آپ کسی کام کے بعد کوئی بہت اچھا نتیجہ پاتی ہیں نا تو پھر تو آپ کی اور بھی تڑپ بڑھ جاتی ہے کبھی کوئی ان کو بتا دے کہ دیکھو کتنی اچھی چیز بنی تو حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا ساری زندگی لوگوں کی تڑپ میں رہتا ہے اور اس کی روح بھی تڑپتی ہے اس بات پہ کہ وہ کہیں کسی طریقے سے وہ سدھر جائیں لیکن نہیں سدھرے بمان ضلع قومی ادھر انہوں نے اس کو مارا اللہ نے اس قوم کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا ایک آواز تھی اور وہ بالکل بجھے ہوئے ہو گئے خامدون آگے افسوس کیا جا رہا ہے انسانوں کی اکثریت پہ آئے 30 سے 32 میں عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی آپ نوٹ کریں گے کہ اکثریت کی بات کرتے ہوئے عموماً نیگیٹو بات ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ حق کو پہچاننے والے اللہ کا حق دینے والے لوگ عموماً تھوڑے ہی ہوتے ہیں तो या हसरतन अललिबात, आप इसमें महसूस कीजिए दर्द को। या हसरतन अललिबात, हाय हसरत है लोगों पे, जब भी कभी उनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने उसका मजाक ही किया। यानी लोग अक्सर अपने मोहसिनों को पहचान नहीं पाते। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं लोगों की हिदायत पे आने के लिए, अमूमन लोग उनकी दुनिया में तो कदर नहीं करते और उनके जाने के बाद फिर उनको बास दफ़ा बड़े बड़े नाम देकर उन्हीं के साथ अपनी नस्बतों को जोड़ते हैं। यही चीज़ अंबिया कराम के साथ हुई और यही किसी हद तक आइमा कराम और मुहद्दिसीन के साथ हुई। और आज भी आप देखिए कि जो मौजूद होता है दीन देने लेने वाला, हम लोग अमूमन उसके बारे में इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। लेकिन जो बंदा नहीं रहता, माजी के असलाफ के जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनकी मोहब्बतों का दम भरते हैं। आगे है जी, खोल आंख ज़मीन देख, 33 से 35 में अब निशानी है। सूरत यासीन अमूमन हमारे कल्चर में मुर्दों के पास या बीमारों के पास पढ़ी जाती है। हालांकि आप देखिए कि आंखें खोल कर देखना और कायनात पे गौर व फिक्र करना तो जिंदों का काम है। अल्लाह ताला ने अब इस हिस्से में कायनात की कुछ चीज़ें, जिसको आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जिसको आप बॉटनी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ज़मीन जो मुर्दा थी, फिर हमने उसको ज़िंदा कर दिया, फिर हमने उसमें एक दाना डाला, उसमें ये खाते हैं, फिर हमने खजूरों के और अंगूरों के बाग बना दिए, फिर उसके अंदर चश्मे डाल दिए ताकि वो इसके फल को खाएं। वो मामिलत हुई दी हिम, क्या ये इनके हाथों ने किया? नहीं। अफला यशकुरून, फिर शुक्र क्यों नहीं करते? यानी सिर्फ कायनात की किताब पढ़ लेने से बंदे को अपनी बेबसी और अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आ जाती है। फिर आगे आयत नंबर 36 से 44 का मैसेज क्या है कि कायनात की हर चीज़ जोड़ों में है, पेयर्स में। जिस शख्स ने इस चीज़ को पिछली सदी में डिस्कवर किया, उसको अगर कोई ये बता दे कि यह कुरान में आयत मौजूद है, तो क्या उसका दिल इस्लाम की तरफ नहीं झुकेगा? तो यहाँ चंद बातें इस मौजू पे भी करने की ज़रूरत है कि हम मुसलमानों को साइंस में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। याद रखिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है या कौल है, तो कायनात उसका फ़ेल है और उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं। दौरे हाजिर का मुबल्लिग साइंस है। साइंटिफिक फैक्ट्स के ज़रिए कई चीज़ें प्रूव हो चुकी और बहुत सारी आगे जाकर होंगी। हम मुसलमानों का काम है कि अपने बच्चों को इस तरह के एजुकेशन दिलवाएं कि जब वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हों जहां साइंस की बात हो, तो उसको अपने कुरान से रिलेट कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम दोनों में बैलेंस रखा जाए। फिर आगे इंसानों की महरूमी और नाशुक्री का तस्करा है, आयत 45 से 50 में। वइज़ा क़ीला लहुमुत्तकू मा बैना अयदीकुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, यहाँ तकवा और रहम को जोड़ दिया गया। जो जितना अल्लाह से डरेगा ना, उतना उस पर अल्लाह का रहम होगा। लेकिन लोग अमूमन क्या करते हैं, जब भी कोई निशानी उनके पास उनके रब की निशानियों में से आती है, मुँह फेर लेते हैं। चाहे वो सैलाब की निशानी हो, जलजले की निशानी हो, चंद दिन तक जागे रहते हैं, मस्जिदें भी भर जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब इधर से उधर होने लगता है। और जब इनसे कहा जाता है कि खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुमको दिया, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ईमान वालों के बारे में कहते हैं अनुतइमु मन लौ यशा अल्लाह अतअमा। इस जुमले को आप हाईलाइट कर लीजिए, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला लेता? नहीं है वो मगर खुली गुमराही में। क्या पता चला कि दिल में बुखल है, दिल अपना नहीं चाह रहा, और नाम क्या ले रहे हैं कि चूंकि अल्लाह ने नहीं इनको दिया तो फिर हम क्यों दें। वह यकूलू न मता हाजल वादू, और कहते हैं कब होगा ये वादा अगर हो तुम सच्चे। आके ये पूछा करते थे क़यामत कब आएगी, अजाब कब आएगा, क्यों भाई कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कहा जब वो आएगी मा यंजुरू न इल्ला सैहतन वाहिदा, अचानक आ जाएगी, फिर पकड़ लेगी उनको और वो आपस में झगड़ ही रहे होंगे, झगड़ों में ही होंगे, बहसों में ही होंगे। हाँ, जब इनकी मौत या फिर असल क़यामत आ जाएगी, फला यस्ततीउन तौसिया, वसीयत करने का भी हक नहीं रख पाएंगे, वसीयत करने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और फिर तो ये अपने घर वालों की तरफ लौट के भी नहीं जाएंगे। यानी कभी कोई सफ़र में हो सकता है, कोई कारोबार पर होगा, कोई स्कूल में होगा, जब मौत आएगी तो ये उस मौत से बच नहीं सकेंगे। तो पता क्या चला कि ये पूछने की बजाय कि क़यामत कब आएगी, मौत कब आएगी, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर आगे क़यामत के दिन जी उठने का मंजर है, آیت نمبر 51 سے 54 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، پھر وہ اپنی پرانی قبروں میں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی ڈوری کھل جائے اور موتی پہ موتی گرے. ینسلون، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ نسل بھی ہے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی قبریں کھلتی جائیں گی اور وہ نکلتے جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پہ، کس نے ہمیں ہماری قبروں میں سے نکال دیا. بلکہ یہاں لفظ مرقد آیا ہے، ہماری آرام گاہوں سے، ہماری خواب گاہوں سے. کہا جائے گا ہذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں میں، یعنی رسولوں کی زندگی میں تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ باتیں ساری سچی تھی. اور کیسے آئے گی قیامت؟ ان کانت اللہ صیحتا واحدہ، یہ تو یک بارگی ہوگی، پھر وہ سارے ہمارے سامنے جمع کر کے حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ کچھ بھی، اور نہیں تم جزا دیے جاؤ گے مگر اسی کی جو تم عمل کرتے تھے. تو تصور میں لائیے ذرا کیسا منظر ہوگا، کیسے قبروں پہ قبریں پھٹتی جا رہی ہیں اور لوگ اپنے حساب کے لیے موجود ہیں. آگے جا کے انجام دیکھیے، اہل جنت کی نعمتیں 55 سے 58. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی تو آج کے دن مشغلوں میں ہوں گے، خوشیاں کر رہے ہوں گے. کیسے؟ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ وہ آرڈر کریں گے. ولہم ما یدعون، جس کو وہ پکاریں گے یعنی جو وہ مانگیں گے ان کو مل جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے اس رب رحیم کی طرف سے. جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور اللہ کا سلام. کیا کسی ریزورٹ کا سین نہیں لگ رہا؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی کپل کو ساری زندگی موقع نہ ملا کہ کسی بڑی خوبصورت جگہ پہ جا کر چند دن تنہائی میں کائنات پہ غور و فکر کریں، دیکھیں، لیکن جنت میں جا کر ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوڑے، کپلز، ان کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیے اتنی بڑی جنت، اور اللہ تعالیٰ شروع پارے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوں گے، ازواجم متحرہ دن. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کر چلیے. آپ خاتون ہیں، آپ کے شوہر آپ کے اچھے کاموں میں، آپ کے معاملات میں ساتھ ہونے چاہیے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بیوی. کبھی کبھی ہم اپوزٹ ایجز پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ گاڑی کے دو پہیوں کو سامنے رکھیے، دونوں سیدھے ہوں، الائنمنٹ ہو، ایک ہی رخ میں جائیں گے تو گاڑی اسموتھ چلے گی. ایک ویل جو ہے وہ رائٹ پہ مڑنا چاہتا ہے، دوسرا لیفٹ پہ، تو بے سکونی ہوگی. تو گھروں میں بے سکونی نہیں ہونی چاہیے. یہاں سے ایک آپ کو عمل کا نقطہ ملتا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ دنیا جنت بن جاتی ہے اگر انسان اللہ کی رضا کے مطابق اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے. پھر آگے، مجرموں کا برا انجام ہے، کیونکہ قیامت کے بعد دو میں سے ایک انجام تو بہرحال ہونا ہے. آیت 59 سے 65 ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چھٹ جو آج کے دن اے مجرموں. پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز کہیں اور نہیں ملے گا، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہر جگہ کیا آ رہا ہے، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یا أَيُّهَا النَّاس، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ. دنیا میں شوہر نیک ہے، بیوی ایسی نہیں. دوسری طرف دیکھے تو بیوی نیک ہے تو شوہر ایسے نہیں. ایک ہی چھت کے نیچے کوئی متقی ہے تو کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن قیامت کے دن یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. ایوری باڈی ول بی ایکسپوزڈ، ہر ایک اپنی اصل پہ آ جائے گا. آپ دیکھیے کئی دفعہ رشتے ہوتے ہیں، پوچھے کیوں کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ حاجی صاحب کا بیٹا. ادھر کیوں کیا ہے، وہ میری دینی دوست کی بیٹی ہے. کبھی بچوں کو ماں باپ کی وجہ سے، کبھی ماں باپ کو بچوں کی وجہ سے، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، ہم سب کو اپنی اصل پہ آنا پڑے گا. اور پھر وہاں جا کر وہ عہد یاد کرایا جا رہا ہے، الم عاہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں کیا تھا آدم کے بچوں کہ تم نہیں عبادت کرو گے شیطان کی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے، یہ راستہ ہے سیدھا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو بھٹکا دیا، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ذرا ایک ایک سوال کی شدت محسوس کیجئے، وعدہ الٰہی کی طرف اشارہ. ہم میں سے کون کہتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے شیطان کی؟ وہ تو کوئی آٹے میں نمک کے برابر گروہ ہوں گے، سیٹینک ورسز والے، ڈیول ورشپر کہلانے والے، امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے، یا چلے ان کا کوئی نیٹ ورک بھی ہوگا، لیکن یہاں شیطان کی عبادت کی بات کیوں کہے گی؟ یہاں لفظ عبادت کا وہ مفہوم سمجھیے کہ عبادت میں صرف نماز روزہ سجدہ نہیں آتا، اطاعت بھی آتی ہے، بندگی، غلامی. جب تک ہم اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں شیطانی کام نہیں نکالتے، ان کو نہیں چھوڑتے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. خیر، ایک برا انجام ان کے سامنے ہے. کیا حاضی ہی جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کے تمہیں وعدے دیے جاتے تھے. اس لوح الیوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن. بما کنتم تکفرون، وجہ یہ ہے کہ تم کفر کرتے تھے، تم نہ شکریہ کرتے تھے. اب اتنا کچھ سن کے ہوگا کیا؟ اب کیسے اپنی بے گناہی ثابت کریں؟ وہ کچھ بولیں گے؟ اللہ کہتے نہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. کس بات کی؟ بما کانو یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے. دنیا میں بھی آپ سوچئے کہ آپ کا بچہ مہمانوں کے سامنے کوئی ایسی بات بول دے جو نہیں بولنے کی تھی، کتنی شرمندگی ہوتی ہے. گھر کی باتیں بچے بتا دیتے ہیں تو اس وقت وہ نہیں اچھے لگتے، تو کہاں ہمارا اپنا جسم بولے. آج جس کو ہم سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیچھے کرتے ہیں. تو اس پہ ایک حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے 13160، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی تو سب سے پہلے انسان کی بائیں یعنی لیفٹ ٹانگ کی ران کی ہڈی بول کر انسان کے اعمال بیان کر کے اس کے خلاف گواہی دے گی. حکمت سمجھیے، کیسے انسان اپنے جسم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آج آپ اور میں اپنے جسم کو بچاتے ہیں نا، پسینہ نہ آ جائے، گرمی نہ لگ جائے، پیدل نہ چلنا پڑے، روزہ نہیں رکھ رہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میری شوگر لو نہ ہو، اور یہ ہے اور وہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس جسم کو جتنا گھلا سکتے ہیں گھلا لیجئے. ہمارے بڑے کہتے تھے، اس کو استعمال کر لو، بعد میں یہ قبر میں کیڑوں نے کھانا. آج ہمارے ارد گرد کا جو کلچر ہے وہ روح سے زیادہ جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے. تو یہ تو ایک دن جانا ہے، تو اللہ کے راستے میں ٹوٹ جائیے. اپنے آپ کو گرا کر، توڑ کر، پھوڑ کر اللہ کی مرضی کا بنانا ہے. اسی لیے پھر آگے انسان کی بے بسی کا تذکرہ ہے 66 سے 68 میں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ عُيُونِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو تمس کر دیتے. اور تمس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یعنی اس وقت ہمارے چہرے پہ کٹس ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پھر ہمارے ناک کے نتھنے بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں. امیجینیشن میں لائیے کہ ایک شخص ہے لیکن اس کی آنکھیں بالکل پلین ہیں، کٹ بھی نہیں ہے، تمس یہ ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ مونڈ کے رکھ دیں، کچھ بھی نہ رہے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، بتاؤ اگر اللہ تمہاری آنکھوں کو بالکل مٹا ہی دے تو کیسے دیکھو گے؟ اور اللہ تمہیں اگر مسخ کر دے، تمہاری جگہوں پہ کھڑے کھڑے، کیا تم وہاں سے نکلنے اور جانے آنے کی کوئی جگہ پاؤ گے؟ نہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور اگر ہم کسی کو لمبی عمر دے بھی دیتے ہیں دوبارہ وہ اسی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی بچہ بن جاتا ہے. افلا یعقلون، کیا پس عقل نہیں رکھتے؟ تو کتنا ہے بے بس انسان. آپ دیکھیے، دنیا میں آتا ہے تو بے بس، اپنا درد یا اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا، اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں پلٹ سکتا. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ذرا سا مضبوط کرتے ہیں، طاقت آتی، پھر اشد آ جاتی، جوانی، پھر کہتے میرے جیسا کون، اور دوبارہ پھر عرض العمر. ننکس کو فی الحال، پیچھے سورہ فاطر میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ بچہ بنا دیتا ہوں. تو اتنا بے بس انسان اللہ کے بس سے کیسے دور بھاگتا ہے؟ اسی لیے پھر آگے اللہ کی کتاب کی بات ہے، آیت 69-70، یہ کتاب صرف زندہ لوگوں کو فائدہ دے گی، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے تو ان کو شعر نہیں سکھائے اور نہ یہ ان کو سجتا ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتا، یہ تو ایک نصیحت ہے اور کچھ نہیں مگر نصیحت اور قرآن ہے بیان کرنے والا۔ کیوں آیا ہے یہ قرآن؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ ہے جملہ، تاکہ یہ ڈرائے ہر اس کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ اتمام حجت ہو جائے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے۔ دیکھیں شاعری پہ پیچھے بات ہوئی نا سورۃ شعرا میں، لیکن یہاں بس اتنا سمجھیے، قرآن کا ایک اپنا اثر ہے۔ دنیاوی کلام چاہے وہ شاعری ہو کہ نثر ہو، وقتی طور پہ انسان متاثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتا ہے۔ ایک گانا کتنا بھی کسی کو پسند ہو، پہلی دفعہ سنے، دوسری، تیسری، تین چار دفعہ کے بعد دل بھر جائے گا۔ کیا اس قرآن سے ہمارا دل بھرتا ہے؟ یہ دلوں پہ اترنے والی بات ہے۔ یہ کتاب فائدہ دیتی ہے ان لوگوں کو جو روحانی طور پہ زندہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا تم اللہ سے دور نہ بھاگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ آیت 71-75، اولم یروا اننا خلقنا لہم، کیا پس نہیں وہ دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں سے پھر کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو ہمارے ارد گرد پھرتی ہیں، یعنی جانور، چوپائے، کیٹلز، تم ان پہ بیٹھتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، تمہارے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، اور تم ان کا دودھ بھی پیتے ہو۔ افلا یشکرون، صرف کچن میں کھڑی ہے ایک خاتون خانہ، یعنی کسی ریڑی کے پاس کھڑا ہو کے فروٹ خریدنے والا مرد اللہ کو پا سکتا ہے؟ فروٹ چاٹ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس دلا سکتی ہے، تو کیا پھر تم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتے ہو تاکہ تمہاری مدد کی جائے؟ نہ نہ نہ، لا یستطیعون نہ نصر ہوں، وہ نہیں مدد کر سکتے تمہاری، کیونکہ وہ تو خود ایک ایسا لشکر ہے جن کو کل حاضر کیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر شرک کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آیت 76-80 میں یہ میسیج ہے، فلا یحزنک قولہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھٹتا تھا، دکھتے تھے، لیکن دیکھیے غصہ نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ ولا یغضب، اب غضب ناک نہ ہوا کریں، غصہ نہ کریں، دکھ ہوتا ہے۔ اور سچے تائیے دین کو، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے اور ان کی بے اعتنائی پہ غصہ نہیں آتا، دکھ ہوتا ہے کہ یہ اتنی پیاری چیز سے محروم ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سی کو کھانے پینے کی چیز کہیں نکلتی ہے، وہ فوراً شہرت ہو جاتی ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، اچھا بڑی سنا ہے، اچھا سنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ لیکن نبیوں نے تو جا جا کر لوگوں کے در کھٹکھٹائے، لیکن جن کو نہیں سمجھ آنی تھی بات، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہاں پھر انسان کی پیدائش کی طرف ذکر کر کے کہ انا خلقناہم من نطفہ، ہم نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر جھگڑالو ہو جاتے ہو، یعنی اللہ ہی کے بارے میں باتیں کرتے ہو، وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتے ہو، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہو۔ ایک کافر نے یہ جملے بولے تھے جو ادھر آگے، قال من یحیی العظام وهی رمیم، کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جبکہ یہ گل سڑ گئی۔ قبرستان کے پاس سے ایک پرانی ہڈی اٹھا کر ایک شخص آیا تو اس نے یہ جملہ بولا، قل یحییھا، کہہ دو اس کو زندہ کرے گا کون، الذی انشاھا اول مرہ، وہ ذات جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، کیونکہ وہ تو ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ یعنی چلو گلی بھی ہے نا، پرانی ہے، ہڈی تو ہے نا، اس نے تو پانی سے بنا دی ہڈی، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر، اور وہ جس نے تمہارے لیے درختوں میں سے کیا کیا، سبز الاخضر، گرین کلر کے درختوں میں سے نارن، آگ نکالی، پھر تم اس میں سے جلاتے ہو۔ درختوں کی لکڑیوں کو رگڑتے تھے، آگ نکلتی تھی، اور سبز درخت اور آگ لگے جی۔ آج آپ کے مائکرو ویو میں کیا ہے، آگ نہیں دکھتی لیکن چیز پک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اسی لیے آگے ہے کن فیکون، صاحب کن فیکون ہے 81-83 میں، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بقادر، قادر نہیں ہے، علی یخلق مثلہم، کیا وہ ایسوں کو دوبارہ ایسے اور پیدا کر لے یا ان کو دوبارہ پیدا کر لے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو بہت اچھا تخلیق کرنے والا اور خوب ماہر ہے، جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا, اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے, ان یقول له, پھر اس کے لیے کہتا ہے کن, بی, ہو جا, فیقون, وہ ہو جاتا ہے, بی ڈن, بی ڈن, ہو جا, ہو جاتا ہے. تو لہٰذا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون, بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے ہر چیز کی, اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو خوبصورت سے پیغام پہ سورت یاسین پوری ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس سورت کو پڑھنے والوں نے اس میں کئی کمی بیشیاں کی. کوئی اس کو 5 مبینوں پہ یا 7 مبینوں پہ پڑھتا ہے, کوئی اپنے اپنے طور طریقوں پہ پڑھتے ہیں, اور کچھ بالکل سنت کے مطابق بھی پڑھتے ہیں. آپ کے میرے لیے اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرو, کیونکہ بہت اداس کرنے والی آیات تھی اس میں.